بر حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین بلند تر صلوات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، وقال حسین بن علی علیہ السلام: یا امہ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا وان یراہن سبایا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. شکر گزار ہیں بارگاہ عزتی میں کہ ہمیں پروردگار نے اس قابل سمجھا کہ ایک محرم اور ایک ماہ ازائے دیگر کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور ذکر سید الشہداء اصحاب باوفائے سید الشہداء بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. یہ عظیم نعمت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی، حب اہل بیت، خوشی فضائل اہل بیت میں اور غمی مصائب اہل بیت میں. سرمایہ ہے عظیم دامن تشیع کے اندر. در حقیقت آج اگر تشیع کا شجرہ طیبہ اتنا سرسبز ہوا ہے کہ گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا عزائے حسین برپا ہے، در حقیقت تشیع رحیم عزاداری سید الشہداء علیہ السلام ہیں. نہ فقط تشیع بلکہ اسلام کا ہر فرقہ جو کلمہ گوئے نبی ہے، در حقیقت رحیم عزائے تشیع ہے و رحیم عزائے سید الشہداء علیہ السلام ہیں. محرم الحرام ہے، نکالے ضرورت پڑیے محمد والے. ذرا سا جسمانی عارضہ ہے، انشاءاللہ آپ مومنین کی دعاؤں سے اور سید الشہداء علیہ السلام کے ذکر کی برکت سے انشاءاللہ خدا شفا عطا فرمائے. محرم الحرام ہے، یعنی حرمت کا مہینہ، احترام کا مہینہ. اس مہینے کی حرمت و احترام لازم ہے سب مسلمین پر و سب بشریت پر. جو بھی دسترخوان نعمت خدا پر بیٹھا ہوا ہے, اور آج اس کو شرف و کرامت اور عزت نصیب ہوئی ہے. اس کا فریضہ ہے کہ محرم کے احترام کی پاسداری کرے. سب سے پہلے ہم اپنی سرزمین و اپنی مملکت میں اپنی حکومت سے تقاضا کریں گے کہ محرم کی حرمت کا پاس کریں, محرم کے احترام کو ملحوظ رکھیں. میڈیا سے تقاضا کریں گے محرم کی حرمت کا پاس رکھیں اور اس احترام کو ملحوظ رکھے, خصوصاً الیکٹرانک میڈیا کہ یہ ایام عزا کے ایام ہیں. ان میں کوئی ایسا عمل, کوئی ایسا پروگرام نشر نہ ہو جس سے حرمت محرم کی ٹوٹتی ہو, پائمال ہوتی ہو. ہم سب ہم وطنوں سے بھی اپیل کریں گے, ہر کسی بھی مذہب و سلسلے سے ان کا تعلق ہو, وہ محرم کے احترام کا خیال رکھیں اور اس کی پاسداری کریں. چونکہ پاکستان تفکر محرم کا نتیجہ ہے, وراہ عاشورہ کا نتیجہ ہے. اگرچہ ہماری موجودہ نسل کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ سرزمین پاکستان کے نام سے, پاک ارض مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ, ایک مملکت, یہ آزادی کا خواب جس نے دیکھا, کس مذہب کا پیروکار تھا اور کہاں سے اس نے یہ فکر لی کہ مسلمانوں کو عزت سے رہنے کی ضرورت ہے. رہ تو رہے تھے پہلے بھی, مشترکہ حالت میں بھی مسلمان رہ رہے تھے. آٹا اس وقت بھی مل جاتا تھا, آج سے زیادہ آسانی سے مل جاتا تھا. چینی اس وقت بھی آج سے بہتر آسانی سے دستیاب ہو جاتی تھی. ملازمتیں اس وقت بھی مل سکتی تھیں, اس وقت بھی. اور اگر پاکستان نہ بھی بنتا تو بھی مسلمان بھوک سے مرنا چاہتے موجود ہوتے, جس طرح سے کہ ابھی ہندوستان کے اندر جو مسلمین ہیں, خدا ان سب کو محفوظ رکھے, وہ سب کے سب بلاخر زندگی بسر کر رہے ہیں. پھر کیوں ضرورت محسوس ہوئی پاکستان کی؟ نہ اس لیے کہ اس میں آٹا اور چینی فراوان مل جائے, یا اس کے لیے جو آج ہو رہا ہے اس سرزمین پر. ان مقاصد کے لیے پاکستان کے بانیوں نے پاکستان کا نظریہ پیش نہیں کیا تھا, بلکہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمان کا جو اصلی سرمایہ ہے, یعنی عزت, کرامت و شرف جو خدا نے مسلمان کے لیے مقرر کیا ہے, وہ اس کو حاصل نہیں ہے. لہذا پاکستان ان لوگوں نے نظریہ پیش کیا جو مسلمانوں کی عزت کے خواہاں تھے اور عزت کے در پہ تھے, ایک سرزمین جس پر میں اور آپ عزت سے زندگی بسر کر سکیں. اگرچہ بعد میں نااہلوں کے ہاتھ چڑھ گیا اور انہوں نے انتہا کی, مسلمان کی بھی اور اسلام کی تذلیل کی اور پاکستان کے اندر رہنے والوں کی, لیکن ہرگز پاکستان ان مقاصد کے لیے نہیں تھا. مسلمانوں کی عزت کی سرزمین پاکستان کا نام یہ تھا. عزت کا منبع کہاں سے تھا؟ کس نے ان کو بتایا کہ مسلمان عزت کے ساتھ رہنا چاہیے اور انہیں عزت کی سرزمین کی ضرورت ہے؟ خود انہوں نے ایڈریس بھی بتا دیا کہ مسلمین کی عزت کا نظریہ ہم نے امام عزت سے لیا ہے, اور امام عزت تاریخ بشریت میں ایک نام آتا ہے جب بھی عزت کا نام آئے، اور وہ فقط سید الشہداء حسین ابن علی ہے. مفکر پاکستان و مصور پاکستان علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سید الشہداء سے اور کربلا سے درس عزت سیکھا اور اس کو اپنی قوم کے اندر منتقل کیا. لہذا یہ پاکستان تفکر محرم و عاشورہ کا نتیجہ ہے. اگرچہ ہمارے بچوں کو اور ہماری نسل کو نصابوں میں یہ نہیں پڑھایا جاتا، نہیں بتایا جاتا، آپ اگر توجہ کریں کہ اقبال کہاں سے اس نتیجے تک پہنچے کہ امت مسلمہ کو ایک سرزمین کی ضرورت ہے جہاں پر آسودہ زندگی بسر کرے. کلام اقبال میں اگر جستجو کرے تو فقط آپ کو کربلا ہی نظر آئے گی، اس کے پیچھے کار فرما. اس موضوع پر ایک مفصل گفتگو ہوئی ہے، دسترس میں بھی ہے، نیٹ پر بھی ہے، اور شاید اس کی کیسٹ سی ڈی بھی مل سکتی ہو. اقبال کا پاکستان، جو اسی یوم اقبال پر گزشتہ نومبر میں ہوئی ہے یہ گفتگو، ہمارے لیے ضروری ہے جو آج پاکستان کے مدعی اور مالک بنے بیٹھے ہیں، غاصب بنے بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف سے جنہوں نے اقبال کو بھی اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، نہ اقبال کو سمجھے ہیں اور نہ پاکستان کو سمجھے ہیں. ہمارا کام ہے نظریہ پاکستان کی وضاحت کرنا، چونکہ تفکر عاشورہ سے پاکستان کا نظریہ پھوٹا ہے. آج پاکستان میں رہنے والے اور اس سرزمین سے کوئی کسی طرح کا بھی استفادہ کرنے والے، ان کے لیے ضروری ہے و لازم ہے کہ محرم کے احترام کا خیال رکھیں. لیکن سب سے زیادہ درخواست عاجزانہ اس ملت سے ہے جو خود عزادار ہے. کہ یہ سب سے زیادہ محرم کے احترام کا خیال رکھیں، یعنی عزاداران سید الشہداء، یعنی ملت تشیع پیروان سید الشہداء. اگر حرمت شکنی پیروان سید الشہداء کی طرف سے محرم کی ہوئی، پھر توقع نہ رکھیں کہ دوسرے اس کی حرمت کا خیال رکھیں گے اور احترام کا خیال رکھیں گے. حرمت شکنی یہی نہیں کہ اس مہینے میں ڈھولک نہ بجائیں، اس مہینے میں شادی نہ کریں، اس مہینے میں جشن نہ منائیں، اس مہینے میں مٹھائیاں نہ کھائیں. کہ بعض ایسے انجام دیتے ہیں اعمال، اچھے بھی ہیں بعض، لیکن بعض بہت سارے خود ساختہ بھی کر لیتے ہیں. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ محرم میں جوتا پہننا بھی اس کی حرمت کے خلاف ہے، احترام کے خلاف ہے، نا بے شک جوتا پہنے. اب بعض عطا دیکھا ہے کہ سلام نہیں کرتے محرم میں یا عاشورہ میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی محرم کی حرمت ٹوٹ جاتی ہے یا عاشورہ کی بے احترامی ہو جاتی ہے، نہ سلام کریں آپ. اتب بعض مومنین سوال کرتے ہیں آ کر، ایک مومن آئے کہنے لگے کہ دعا مانگی ہم نے روزے عاشور، تو ایک مومن نے آ کر ٹوک دیا کہ آج دعا کا دن نہیں ہے، دعا مانگنے سے عاشورہ کی حرمت پائمال ہوتی ہے. یہ من گھڑت احترامات ہیں، یہ نہیں ہے. آپ معمول کے مطابق رہیں، معمول کے مطابق رہیں، لیکن ایسا سما نہ ہو ہماری زندگی کا، ہمارے وجود کا، ہمارے گھروں کا، جس سے یہ جھلک ملتی ہو کہ ہم عزادار نہیں ہیں. احترام محرم حرمت محرم اس وقت انجام پائے گی اور اس وقت محفوظ ہوگی کہ جب محرم کے مقصد اور عاشورہ کے مقصد کے خلاف کوئی عمل نہ ہو. جس طرح عید کے بارے میں روایت آپ سنتے رہتے ہیں کہ معصوم نے فرمایا جس دن انسان گناہ نہ کرے وہ اس کی عید کا دن ہے. اور اگر عید کے دن بھی گناہ کرے تو وہ اس کی عزا کا دن ہے، روئے اسے. اسی طرح محرم و عاشورہ، جس دن ہم نے قیام سید الشہداء کو سمجھ لیا، اس کے مقاصد کو درک کر لیا، وہ ہمارا عاشورہ ہے. اور اگر 10 محرم کو بھی ہم اس معنی تک نہ پہنچ سکے تو ہمارا عاشورہ نہیں، اگرچہ سید الشہداء کا عاشورہ ہے. بنو امیہ نے بہت کوشش کی عاشورہ کی بے حرمتی کے لیے. ابھی بھی خبروں میں شاید آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ البتہ ہمارا میڈیا ایسی خبریں نہیں دیتا، کویت میں سائن بورڈ بڑے بڑے اسی سال، ابھی آج کی ہی بات ہے، کل سے ان کا محرم البتہ شروع ہوا، کہ پہلی محرم کو بڑے بڑے سائن بورڈ لگا کے انہوں نے پورے شہر میں یا شہر کے بعض حصوں میں لگا دیے کہ عاشورہ و محرم جشن و سرور کا مہینہ ہے. یہ بنو امیہ کا تفکر ہے، یہ نظریہ بنو امیہ کا تھا کہ عاشورہ جشن و سرور کی محفل ہونی چاہیے. عاشورہ و محرم عزا کا مہینہ ہے، سوگواری کا مہینہ ہے، اور اس کا احترام یہ ہے عزیزان کہ عزا و سوگواری ایسی نہ ہو کہ خود عذاب بے حرمتی بن جائے، عزاداری بے حرمتی بن جائے. اس طرح سے عزا کریں، اس طرح سے عزاداری کریں، اس طرح سے مجلس برپا کریں، اس طرح سے مطالب بیان کریں، اس طرح سے شرکت کریں ان مجالس کے اندر کہ سراپا یہ پورا نظام ہم آہنگ ہو مقصد کربلا کے ساتھ، ہدف کربلا کے ساتھ، سید الشہداء کے مقصد کے ساتھ ہم آہنگ ہو. اگر خطیب محرم حرمت محرم کا خیال نہ رکھے، اگر ذاکر عاشورہ عاشورہ کا احترام کا خیال نہ رکھے، اگر بانی محرم محرم کی حرمت کا خیال نہ رکھے، پھر ہمیں توقع نہیں ہو سکتی دوسروں سے کہ وہ حرمت کا خیال رکھیں اور اس کے احترام کی پاسداری کریں. بعض کام حرمت شکنی ہے، احترام کی پائمالی ہے، بعض مطالب محرم کی مجالس میں بیان کرنا محرم کی حرمت شکنی ہے. ان احترامات کا خیال رکھے. خدا نخواستہ اگر اس کی حرمت ختم ہو گئی، پھر ہر چیز کی حرمت پائمال ہو جائے گی. محرم الحرام یعنی احترام کا مہینہ، ایسا احترام کا مہینہ کہ جس کے نتیجے میں سب کو احترام ملے گا، جس کے نتیجے میں دین کا احترام ہوگا، مسلمان کا احترام ہوگا، مقدسات دین کا احترام ہوگا، مراکز دینی کا احترام ہوگا، مسجد و منبر کا احترام ہوگا، عالم و غیر عالم و مومن کا احترام ہوگا. اقبال نے اپنی نظم میں بہت خوبصورت شعر بیان کیا ہے، یہی نقطہ بیان کیا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اقبال کی زبان سے عرض کروں. معروف نظم ہے اقبال کی، اے باد صبا کملی والے سے جا کے یوں پیغام میرا، اس کے اندر ایک مصرے میں یہی نقطہ بیان فرمایا کہ عزت ہے محبت کی قائم، اے قیس حجاب محمل سے. عزت ہے محبت کی قائم، اے قیس حجاب محمل سے. محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی. اگر صاحب محبت ہو تو خیال رکھنا محبت کی عزت بھی ہوتی ہے، محبت کا احترام بھی ہوتا ہے. محبت کرنے والوں، قیس مجنون کا نام ہے، معروف قصہ ہے، فرضی ایک قصہ لیلا مجنون کا، مجنو کا نام قیس ہے. اقبال اس تمثیلی زبان میں بیان فرما رہے ہیں. قیس یہاں پر قیس سے مراد وہ نہیں ہے, افسانوی قصہ نہیں ہے, قیس سے مراد یعنی مسلمان. اس شعر میں شاعر کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنی خاص اصطلاح میں بات کرتا ہے. جسے امام راحل امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے ایک نظم لکھی, غزل لکھی جو معروف ہوئی. بعد میں ایک مولانا سے یہیں پر پاکستان میں کسی نے پوچھا, کسی جوان نے, آخر یہ تو فقی ہیں, مجتہد ہیں, مرجع تقلید ہیں, ایسی غزلیں یہ کیوں لکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ جوانی میں لکھی تھی, انہوں نے ابھی طالب علم نہیں بنے تھے جب. وہ غزل امام نے آخری وقت لکھی, یعنی اپنی وفات سے چند مہینے پہلے, کہہ لیں ایک سال پہلے لکھی تھی, بالکل آخری عمر میں جا کر وہ غزل لکھی تھی. معروف ہے نا, سنی ہوئی ہے آپ نے, من بخال لبت اے دوست گرفتار شدم, چشم بیمار تو دیدم ہو بیمار شدم. چونکہ وہ معلوم نہیں ہے کہ کس زبان میں بات ہو رہی ہے, سمجھ رہا ہے کہ یہ جوانی کی باتیں ہیں. میں کہہ رہا تھا یہ دین کا نچوڑ بیان کر رہا ہے. ایک سالک اللہ, ایک عارف باللہ اپنا سفر بیان کر رہا ہے کہ من بخال لبت اے دوست گرفتار شدم, یعنی میں نے پہلے تیری کائنات میں الجھا ہوا تھا, پہلے تیرے آثار میں, تیری مخلوقات میں الجھا ہوا تھا, لیکن اس مخلوقات میں میں نے تیرا خال دیکھ لیا, اور وہ خال کیا تھا؟ تیری ذات. تیری ذات میں ایسا غرق ہوا کہ کائنات سے میں بے خبر ہو گیا. چشم بیمار تو دیدم و بیمار شدم, فارغ از خود شدم و کو سے ان الحق بزدم, ہمچو منصور خریدار سرے دار شدم. حتیٰ میں نے اپنے آپ کو بھی چھوڑ دیا, جب سے تجھے دیکھا ہے, جب سے تیری جھلک دیکھی ہے, جب سے تیرا نور دیکھا ہے, میں اپنے آپ سے بھی فارغ ہو گیا. اب میں اپنے آپ کو بھی کھو بیٹھا, یہ مقام فنا ہے. اب میں اپنے آپ کو بھی کھو بیٹھا, اب مجھے کیا چاہیے؟ ہم چون منصور خریدار سر دار شدم, اب مجھے ایسا تختہ چاہیے, یعنی اب مجھے موت چاہیے, جو پل چاہیے جو مجھے تجھ تک پہنچا دے. بس یہ شاعر کی مقصود ہے. زبان ہے اپنی, ہر ایک ایک اپنی زبان ہے. مولانا روم کے بقول کہ اہل سندھ لا اہل سندھ را اصطلاح سندھ مت, اہل ہند را اصطلاح ہند مت. یعنی ہم نے سندھیوں کو سندھی زبان دی ہے اور ہندیوں کو ہندی زبان دی ہے, تو ہندی سندھیوں پہ اعتراض نہ کرے اور سندھی ہندیوں پہ اعتراض نہ کریں. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ بھائی؟ ایک دوسرے کی زبان سمجھو, اقبال کی بھی زبان سمجھیں. یہ نہ کہ محرم میں لیلا مجنو کی باتیں اسٹیج پر مولانا وہ بھی امامہ باندھ کے کیسے کر رہے ہیں. سمجھیں قیس, علامہ کے اس شعر میں قیس سے مراد کون ہے؟ یعنی آپ, یعنی محب, اہل محبت, جن کو محبت ہے. آپ مدعی ہیں نا کہ ہم محب اہل بیت ہیں, تو جب محب ہیں تو آپ قیس ہیں. آپ قیس ہیں, اور جس سے محبت کی جائے وہ ہوتی ہے انسان کی لیلہ. بس یہاں پر لیلہ سے مراد خدا و اولیاء خدا مراد ہیں. اب جب محبت کی توفیق مل گئی آپ کو, تو بڑی توفیق ہے, خدا کسی کو دنیا میں محبت کی توفیق دے دے. ایسا پاک دل اور ایسی پاک فطرت, چونکہ محبت پاکیزہ چیز ہے, محبت پاکیزہ چیز ہے, عشق پاکیزہ چیز ہے. میں نے اکثر کہا ہے کہ کربلا میدان عشق ہے, سوداگری نہیں, میدان عشق ہے. عاشقوں کو سمجھ آتی ہے کربلا, لیکن ہم نے کیا کیا؟ محبت و عشق چھوڑ دیا. یہ دینی باتیں ہیں, دین کے معارف ہیں, یہ قرآن ہے. چونکہ ہم نے چھوڑ دیا استعمال کرنا دینی معارف میں, دوسروں نے لے کر شہوتوں میں ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا. عزیزان, شہوت کو محبت نہیں کہتے. نار و مادہ میں کبھی محبت نہیں ہوتی, شہوت ہوتی ہے. شہوت ناپاک ہے, محبت پاک ہے. محبت کس سے ہوتی ہے؟ محبت کمال سے ہوتی ہے. جس کے اندر کوئی کمال موجود ہو اس سے انسان کو محبت ہوتی ہے. محبت در حقیقت ایک کشش ہے، محبت در حقیقت ایک مقناطیسیت ہے. محبوب کے اندر مقناطیس دیکھا ہے، لوہے کو کھینچتا ہے. کیوں کھینچتا ہے؟ کیونکہ مقناطیس کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ لوہے کو کھینچے، اور لوہے کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ جب وہ کھینچے تو کھینچا چلا جائے. ویسے تو سونا بڑا قیمتی ہے، لیکن سونے کے اندر کسی کی کشش میں آنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے. پس سونے سے لوہا بہتر ہے. کیوں؟ کہ جب اس کو محبوب کھینچتا ہے تو کھینچا چلا جاتا ہے. انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ سونے کے پیچھے دوڑے، نہ، انسان کمال کے پیچھے دوڑے. وہ مقناطیس کون ہے؟ وہ کمال، کمال الہی، وہ کمال اولیاء الہی. اور ہمیں خدا نے توفیق دی ہے کہ جب ان کے کمال کی جھلک نظر آتی ہے اور وہ ہمیں کھینچتی ہے تو ہم اس میں کھینچے چلے جاتے ہیں. جب بھی دل میں اہل بیت کی محبت کا احساس کریں، فوراً سجدہ شکر خدا کیا کریں. معمولی ہدیہ نہیں ہے. اصطلاح سمجھ گئے؟ عزت ہے محبت کی قائم، اے قیس حجاب محمل سے. اے قیس، تو نے محبت تو شروع کر دی، لیکن محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں. کیا تقاضے ہیں؟ کہ محبت میں پہلا تقاضا عزت و احترام ہے، حرمت ہے محبت کی. محبت کی حرمت کا خیال رکھنا، عزت کا خیال رکھنا. عزت محبت کی کیسے قائم ہوتی ہے؟ حجاب محمل سے. اگر تو نے حجاب محمل توڑ دیا، پارا کر دیا، عزت ختم ہو جائے گی. جب عزت ختم ہو جائے گی، محبت بھی ختم ہو جائے گی. جب محبت جائے گی تو غیرت بھی ختم ہو جائے گی. جب غیرت ختم ہو گئی، تیری لیلہ غیر محفوظ ہو جائے گی. آج کے ایسے نہیں ہو رہا؟ آج دین کی بھی حرمتی نہیں کر رہے؟ آیا رسول اللہ کے کارٹون نہیں چھاپ رہے؟ مقدسات کی بھی حرمتی نہیں کر رہے؟ مزاروں کو بموں سے نہیں اڑا رہے؟ مساجد و امام بارگاہوں کو حملوں سے نہیں ویران کر رہے؟ لیلہ غیر محفوظ ہو گئی. یہی لیلہ ہے، یہی مقدسات لیلہ ہے. یہ کیوں غیر محفوظ ہو گئی؟ اس لیے کہ محمل ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا. حجاب محمل کا ہم نہیں روک سکے. حجاب محمل ہم نے خود پارا کر دیا، ہم نے خود حجاب محمل کا پھاڑ دیا. جو اپنے محمل کا حجاب خود پھاڑ دے، وہ اپنی عزت نہیں بچا سکتا. خیال رکھیں عزیزان، محرم احترام کا مہینہ ہے، محرمت کا مہینہ ہے. خدا نے اس کو محترم قرار دیا ہے. عرب جاہلیت کے زمانے میں بھی محرم کے احترام کا خیال رکھتے تھے. اگر جنگ ہو رہی ہوتی تھی تو روک دیتے تھے، محرم میں جنگیں نہیں لڑتے تھے. تدریجاً حرمت محرم بڑھتی گئی، اسلام کے ظہور سے اور اس میں اضافہ ہو گیا، اور کربلا کے واقعہ کے بعد حرمت محرم اپنے اوج پہ جا پہنچی، احترام محرم اپنے اوج پہ جا پہنچا. بعض لوگ ہیں رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، یہ حق ادا کرتے ہیں حرمت رمضان کا. بعض روزہ نہیں رکھتے لیکن بے حرمتی بھی نہیں کرتے. بے حرمتی کیا ہے؟ سر عام کھل مکھلا کھانا، روزہ کھانا، روزہ داروں کے سامنے روزہ کھانا، یہ گستاخی ہے، یہ بے حرمتی ہے. اگر محرم کے اندر توفیق عزا ہے، یہ احترام محرم ہے. اگر توفیق عزا نہیں ہے تو کم از کم گستاخی نہ کریں، بے حرمتی نہ کریں. اور اگر عزا کے لیے منبر پہ بلایا جاتا ہے، بے حرمتی نہ کریں. مطلب ایسا بیان نہ کریں جس سے محرم کی بے حرمتی ہوتی ہو، جس سے حجاب محمل پارا ہوتا ہو. یہ حجاب محمل اپنوں نے پارا کیا، غیروں نے آ کر پھر مقدسات کو لوٹ لیا۔ زاکرین و خطبہ کی ذمہ داری ہے، مجالس کی ذمہ داری ہے، بانیوں کی ذمہ داری ہے، شرکا کی ذمہ داری ہے، ایک عظیم ذمہ داری ہے ان مجالس کی اور ان کے اعضاء و ممبران کی جو ان کو ادا کرنی ہے۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی توفیق دے ہم سب کو کہ محرم کی حرمت کا خیال رکھیں، محرم کے احترام کی پاسداری کریں انشاءاللہ، اور خداوند تبارک و تعالی ان آشفتہ حالات میں جو ملکی ہیں تمام عزاداران سید الشہداء کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائیں انشاءاللہ، اور دشمنان عزاداری و دشمنان تشیع و دشمنان اسلام و دشمنان پاکستان کو خداوند تبارک و تعالی نیست و نابود فرمائیں، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو خدا رسوا فرمائیں۔ موضوع گفتگو کا ان چند راتوں کے لیے، چند ایام کے لیے جو توفیق ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی، موضوع گفتگو ہے انتخاب راہ کربلا، انتخابی راستہ، آگاہانہ انتخابی راستہ۔ کربلا، راہ کربلا، آگاہانہ انتخابی راستہ۔ لفظی وضاحت کر دوں، یعنی کربلا کا راستہ، وہی راستہ جس پہ خدا نے توفیق دی اور ہم اب آ گئے، اور جو جو باعث بنا ہے ہم اس راستے پر آئے، خدا اس کو اس عزا کی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ والدین باعث بنے، خدا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ علماء باعث بنے، خدا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اساتید باعث بنے، خدا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ وہ بزرگان و اسلاف جو گزر گئے، جن کی میراث پر آج ہم بہرمند ہیں، خدا انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے کہ یہ نعمت ہم تک پہنچی۔ راہ کربلا کے راہی ہم ہیں، راہ کربلا انتخابی و آگاہانہ راستہ ہے۔ غفلت میں سید الشہداء کربلا نہیں پہنچ گئے، ناخواستہ نہیں پہنچے، یہ بعضوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے، خود تو ذہن میں کوئی بات پیدا نہیں ہوتی، ڈالتے ہیں دوسرے، جو جو دین ہمارے دین بنا کر ہمارے ذہن میں ڈال دیا گیا، ہم نے بھی اس کو کمپیوٹر کی طرح نا، ہمارا ذہن دل، جو جو آپ ڈالتے جائیں گے وہ محفوظ کرتا جائے گا، اسے کام ہے محفوظ کرنا۔ اس لیے خدا ان ڈالنے والوں سے پوچھے گا کہ کیا ڈالتے رہے ہو، انہیں کہا گیا ہے کہ تم توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو پشیمان ہو، واپس آ جاؤ، دوسرا جتنی خرابی کی ہے وہ ساری ٹھیک کرو، جتنے ذہن خراب کیے ہیں وہ سارے ٹھیک کرو، ایک ایک کھوپڑی کو جا کر ٹھیک کرو۔ اگر ایک انسان وائرس بناتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے نیٹ پر، اور جو کمپیوٹر آن کرتا ہے اس کے کمپیوٹر میں وائرس چلا جاتا ہے، اسے کہیں گے کہ یہ توبہ کرو، یہ مجرم ہے، توبہ کرو۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ نہیں جو یہاں پاکستان میں یا لاہور میں ہوتی ہے، کانوں کو پکڑ لینا توبہ ہے، کان پکڑنا توبہ نہیں ہے، یہ ہمارے سکولوں کی میراث ہے، توبہ کان پکڑنا نہ، توبہ قرآن نے جو کہا توبہ کرو، یعنی ایک تو جو کیا ہے اس پہ پشیمان ہو جاؤ، اب نہ کرو یہ کام، اور دوسرا جہاں جہاں وائرس گیا ہے خود جا کر اس کو ٹھیک کرو، پاک کرو، ساری ہارڈ پاک کرو۔ اگر ایک آدمی کسی دور گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے اور تمہارا وائرس اس کے سسٹم میں چلا گیا اور وہ خراب ہو گیا، تیری توبہ قبول نہیں ہے، پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے، جب تک وہ وائرس پاک نہیں ہوتا تمہاری توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ وائرس الیکٹرانک آج پھیلانا شروع ہوئے ہیں، درحالی کے مذہبی وائرس صدیاں ہو گئی ہیں پھیلائے جا رہے ہیں، اور مریض توبہ کرو، توبہ یعنی ان ساری کھوپڑیوں کو اور سب کو جا کر اصلاح کرو، کہو ہم نے غلط بیانی کی تھی۔ ہمارے ذہنوں میں ایک بات یہ بٹھائی گئی ہے کہ کربلا سید الشہداء کا ناخواستہ راستہ تھا، چاہتے نہیں کہ جانا، لیکن مجبور کر کے وہاں پہنچا دیا گیا. اور پھر کیا کہتے ہیں بعض, یہ بھی کہتے ہیں کہ آگاہ, یہ انتخابی تو تھا, خود گئے لیکن جانتے نہیں تھے کہ ہوگا کیا. ابن خلدون سب سے پہلا شخص وہی ہے جس نے یہ نظریہ بیان کیا ہے کہ جو تجزیہ کیا سید الشہداء نے حالات کا وہ درست نہیں نکلا. انہوں نے سمجھا کوفہ والے ساتھ دیں گے اور ہم مرحلہ بہ مرحلہ کامیاب ہوتے جائیں گے, لیکن یہ جو پہلے سے انہوں نے تجزیہ کیا ہوا تھا کہ یوں ہوگا یوں ہوگا, وہ کوئی بھی ٹھیک نہ نکلا, بالکل ہی معاملہ الٹ ہو گیا. یعنی آگاہ نہیں تھے انجام سے. بعد میں کچھ علماء نے بھی, شیعہ علماء نے بھی یہ مطلب اسے لے لیا اور اپنی کتابوں میں درج کر دیا کہ معاذ اللہ سید الشہداء اپنے انجام سے آگاہ نہیں تھے. دونوں وہم ہیں, توہم ہیں, باطل. یہ سید الشہداء کا انتخابی راستہ تھا, آگاہانہ راستہ تھا, جانتے بھی تھے کہ کیا ہوگا اور مجبور بھی نہیں تھے. کہاں سے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ خود سید الشہداء علیہ السلام نے یہ مطلب مدینے میں بیان فرمایا کہ کربلا میرا انتخابی راستہ ہے اور آگاہانہ راستہ ہے. یہ راز اگر سمجھ میں آ جائے تو وہ دستور جو امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا اس پر عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ایک دستور ہے امام ششم کی جانب سے, کیا ہے تو اکثر آپ شعار بنا کر, بینر نعرے بنا کر لکھتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں پچھلے سال یہاں بڑے بینر لگے ہوئے تھے, اس سال کوئی نظر نہیں آ رہا. کل یوم عاشورا کل ارض کربلا, یہ ہے حکم امام ششم کا. یعنی ہر زمین کربلا ہے اور ہر دن عاشورا ہے. یعنی آج بھی عاشورا ہے, پہلی محرم بھی عاشورا ہے, دو محرم بھی عاشورا ہے, دس محرم بھی عاشورا ہے, بیس محرم بھی عاشورا ہے, شوال بھی عاشورا, ذی‌الحجہ بھی عاشورا. یہ مراد ہے نا, یہ حکم ہے. حکم جسے ہم بول چال میں کہتے ہیں نا, مثلا لاہور کا ایک کلچر ہے خاص, اور لاہوری جہاں جاتے ہیں لاہور بنا لیتے ہیں, کھانے کے لحاظ سے, پہننے کے لحاظ سے. یعنی جہاں بھی آپ جا کر وہ اعمال انجام دے جو آپ کے کلچر کے ہیں تو وہیں پر آپ نے لاہور بنا لیا. کربلا بھی ایک راستہ ہے, کربلا کے کچھ اصول ہیں. جس سرزمین پر اور جس دن آپ نے کربلا کے اصولوں پر عمل کیا وہ زمین کربلا بن جائے گی, اور جس دن یہ کام کیا وہ دن آپ کا عاشورا بن جائے گا. یعنی اس دن کو عاشورا بناؤ, اس زمین کو کربلا بناؤ, یہ حکم ہے امام کا. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا, یعنی اپنے ہر دن کو کربلا بناؤ, اپنی ہر زمین کو عاشورا بناؤ. کیسے بنائے ہم؟ سید الشہداء علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ یہ راستہ میں نے چنا ہے, انتخاب کیا ہے. رویداد سید الشہداء علیہ السلام کے سفر کی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ولید کے دربار میں طلب کیا گیا سید الشہداء کو. خبر سنتے ہی سید الشہداء نے فرمایا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ طاغوت مر گیا ہے, امیر شام مر گیا ہے. مکمل تیاری کے ساتھ گئی دفتر میں, گورنر کے دفتر میں. اگر آپ اپنے ذاتی کاموں سے جاتے ہیں سرکاری دفتروں میں, جیسے مرضی ہے جائیں, مالٹے کا ٹوکرا لے کے جائیں، مٹھائی کے ٹوکرے لے کر جائیں، چیک لے کر جائیں، ان کے پاؤں چومیں، ہاتھ چومیں، جو بھی مرضی ہے چومیں، لیکن اگر عزاداری کے لیے جاتے ہیں، عزا کے سلسلے میں جاتے ہیں، مجالس کے سلسلے میں جاتے ہیں، محرم کے لیے اگر جاتے ہیں تو اس سے سیکھیں جس کی عزا کرتے ہیں. اس نے بتایا ہے کہ دفتروں میں کیسے جایا جاتا ہے. جب ولید نے طلب کیا چلے تو گئے، لیکن بتا کر گئے کہ یہ دفتر طاغوتی دفتر ہے، یزیدی دفتر ہے، میں جا رہا ہوں. ہاشمی جوانوں کو ساتھ لے کر گئے. عزیزان، کبھی بھی اپنی قوت کو مفت میں ضائع نہیں کیا کرو. اپنی قوت مفت میں ضائع کرنا حماقت ہے، بیوقوفی ہے. عزاداری ہماری قوت ہے، یہ مجلس ہماری قوت ہے، اس قوت کو ضائع مت کرو. قوت جب ہو تو احساس قوت کیا کرو، احساس طاقت کرو کہ ہم اس وقت قوی ہیں، ضعیف نہیں ہیں. اور قوت کے اوپر ہوتے ہوئے کمزور باتیں مت کرو. سید الشہداء کے پاس قوت تھی. کیا قوت تھی؟ ایک قوت امامت تھی، اور ایک تھوڑے ہی سے ہی لیکن کچھ ہاشمی جوان تھے. سید الشہداء نے اپنی قوت لے کر دفتر کی طرف رخ کیا. اس لیے انسان مضبوط موقف دفتروں میں اپناتا ہے جب اپنی قوت کا احساس ہو اس کو. جب عباس ابن علی جیسا بھائی ہو شمشیر بکف، علی اکبر جیسا بیٹا ہو شمشیر بکف، جن کی حیبت سے شہر کانپتے ہوں، ان کی موجودگی میں اگر کوئی احساس کمزوری کرے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے سید الشہداء نے کمزوری کا احساس نہیں کیا. موقف کیا اپنایا؟ جا کر گئے، جا کر پوچھا کیا بات ہے، مجھے لگتا ہے تمہارا طاغوت مر گیا ہے. کہنے لگے ہاں مر گیا. کہا پھر کا خط آیا شام سے کہ آپ بیعت کریں. یہ سننا تھا سید الشہداء کے تیور بدل گئے. کا ہوش ٹھکانے ہیں، کیا کہہ رہے ہو تم؟ کس سے کس کی بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو تم؟ معلوم ہے تمہیں؟ اگر معلوم نہیں ہے تو میں بتاتا ہوں تمہیں. تم حسین ابن علی سے مطالبہ کر رہے ہو یزید ابن معاویہ کی بیعت کا. میں بتاتا ہوں حسین کون ہے اور یزید کون ہے. حسین کون ہے؟ انا اہل بیت النبوہ، یعنی کہا انا اہل بیت النبی نہیں کہا، انا اہل بیت النبوہ، میں نبوت کے خاندان کا بندہ ہوں، میں نبوت کے خاندان سے ہوں. ومعدن العظما ومحبط الوحی ومختلف الملائکہ، میں وہ ہوں جس کے گھر ملائکہ کا آنا جانا ہے، میں وہ ہوں جس کے گھر وحی اترتی ہے، میں وہ ہوں جس کے گھر اسلام اترا ہے. اگر تم میں معلوم نہیں یا میری عظمت کا اقرار نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں خود تو اپنی عظمت سے آگاہ ہوں، میں خود تو جانتا ہوں میں کون ہوں. اور جس کی بیعت کا مطالبہ کر رہے وہ کون ہے؟ وہ یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ مولن بالفسق مثل لا یبایع لمثل. یہ فاسق، یہ فاجر کون؟ تمہارا شہنشاہ، تمہارا بادشاہ، تمہارا حکمران، گورنر کو اس کے حکمران کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ فاسق، یہ دہشت گرد، میں اس کی بیعت کر لوں؟ یہ پہلا خطبہ تھا سید الشہداء کا مدینہ میں. دوسرا ولید مدینہ کے گورنر کا سیاسی مشاور مروان کے ساتھ تھا، جو ٹاکرا ہوا امام کا مدینہ کی گلی میں. دوسرے دن وہاں بیان فرمایا. اور اس کے بعد تیسرا اہم واقعہ جو مدینے میں رونما ہوا ترتیب کے ساتھ، وہ سید الشہداء علیہ السلام کا وہ خطبہ کہہ لیں یا جو ملا گفتگو کہہ لیں, ایک بہت ہی باعظمت بی بی کے سامنے جناب ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا, بہت باعظمت بی بی ہے زوجہ رسول ام المومنین ام سلمہ, یہ رسول اللہ کی پھوپھی کی بیٹی تھی, عاتقہ رسول اللہ کی پھوپھی تھی, ان کی بیٹی تھی جن کا اصل نام تھا ہند لیکن کنیا ان کا تھا ام سلمہ, ان سے رسول اللہ نے شادی کی اور یہ مخدرہ آخری زوجہ رسول ہیں جو سب سے ازواج رسول میں سے آخر میں اس دنیا سے رحلت کی, اور واقعہ کربلا تک یہ زندہ رہیں, اور جب تک زندہ رہیں اہل بیت کی خدمت گزار رہیں, خود بھی خاندان بنو ہاشم سے تھیں, کہیں ایرے غیرے خاندان سے نہیں تھی, بڑے خاندان سے تھیں بنو ہاشم سے, رسول اللہ کی پھوپھی کی بیٹی, معمولی خاتون بھی نہیں تھی, اور شخصیت کے لحاظ سے بہت اعلی شخصیت کی مالک. جب رسول اللہ نے خود ان کو تجویز پیش کی شادی کی ازدواج کی, چونکہ پہلے شادی شدہ تھی, ان کے شوہر انتقال کر گئے, چار بچے تھے ان کے, اس کے بعد بیوہ جب ہو گئی تو رسول اللہ نے ان سے ارادہ کیا کہ ازدواج کریں. البتہ ہر زوج ہر شادی کا رسول اللہ کی ہر شادی کا ایک فلسفہ ہے, حکمت ہے اس کے پیچھے, کہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے, پھر کبھی توفیق ہوئی تو اشارہ ہوگا کہ تعدد ازدواج کی حکمت کیا تھی, کیوں رسول اللہ نے اتنی شادیاں کی. بار کیفی اس بی بی سے ازدواج کے دوران رسول اللہ نے جب تجویز پیش کی تو اب شخصیت دیکھیں, کون رشتہ مانگ رہا ہے؟ رسول, رسول رشتہ مانگ رہا ہے. اس بی بی نے کہا کہ میرے لیے مشکل ہے آپ سے شادی کرنا, کیوں؟ تین دلیلیں پیش کی, ایک میرے چھوٹے بچے ہیں, اگر میں نے دوسری شادی کر لی تو یہ بے سرپرست ہو جائیں گے, ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوگا, یہ میرا پہلا عذر ہے. دوسرا ممکن ہے میں اگر آپ سے شادی کروں میرے بھائی یا رشتہ دار یا دوسرے جو قریبی ہیں وہ راضی نہ ہو, ان سے مشورہ کرنا ضروری ہے. یہ ساری باتیں شخصیت بتا رہی ہیں کہ کتنی بھاری شخصیت ہے, ایسی نہیں تھی کہ خود وہ اٹھا کے رسول کے پیچھے پیچھے گھومتی رہے کہ کہیں مجھ سے شادی کر لو. ٹھیک ہے رسول اللہ بہت باعظمت ہیں, لیکن یہ کہ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو پہنچاؤں رسول اللہ تک, نہ ایسے نہیں. تیسری شرط کیا رکھی؟ کہا کہ آپ کے اور بھی زوجات ہیں اور میں وہ خاتون نہیں ہوں جو اس قسم کے ماحول میں رہ سکوں, مجھے دوسری زوجات پسند, ہاں میں چاہتی ہوں میں ایک ہی ہوں. ہوتا ہے نا عورتوں میں آپس میں یہ رشتہ ایسا ہے جو کسی عورت کو پسند نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جہاں تک آپ کے بچوں کا تعلق ہے تو وہ بے سرپرست نہیں ہوں گے, میں اپنی کفالت میں لے لوں گا انہیں, جہاں تک آپ کے عزیزوں کا رشتہ داروں کا تعلق ہے تو وہ راضی ہو جائیں گے اور راضی ہیں پہلے سے, بلکہ خوشحال بھی ہوں گے, اور جہاں تک آپ کی یہ نفسانی حالت کا تعلق ہے جو آپ کہہ رہی ہو کہ میرے اندر یہ حالت ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتی سوتن کو, یہ سوت کو, فرمایا تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو شر صدر عطا کر دے, اور تینوں کام ہو گئے. اور رسول اللہ کی مطیع ترین زوجہ یہی خاتون, یہی مخدرہ تھی, بلکہ امام معصومین نے بھی فرمایا کہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کے بعد سب سے باعظمت خاتون رسول اللہ کے ازواج میں یہی جناب ام سلمہ ہے. اہل بیت جن کی بہت قدر کرتے تھے، بہت قدر کرتے تھے. اور اس بی بی کو ایک اور افتخار، فخر حاصل ہے، وہ یہ کہ اولاد حضرت سیدہ کو اسی بی بی نے پالا ہے. جانتے ہیں نا کہ حضرت سیدہ جب شہادت ہوگی تو بچے بہت چھوٹے تھے، ان کو پرورش کی ضرورت تھی، اور امیر المومنین اس بابت بہت پریشان تھے کہ ان بچوں کا کیا ہوگا. لیکن جناب ام سلمہ نے، ظاہر ہے حضرت سیدہ کی جگہ تو نہیں لے سکی اور ممکن بھی نہیں تھا ان کے لیے، اور کبھی مدعی بھی نہیں بنی، لیکن بچوں کو انہوں نے ایسی پرورش کی کہ یہ بچے ہمیشہ، بھائی کہ معصوم تھے یہ بچے دو جناب حسنین علیہ السلام، اس طرح سے خاضے تھے جناب ام سلمہ کے سامنے کہ کبھی ام سلمہ کے سامنے بیٹھتے نہیں تھے، ماں کی طرح قدر کی اور احترام کیا. جناب ام سلمہ سید الشہداء علیہ السلام گئے، یہ خبر دی کہ میں نے ارادہ کیا، سب رویداد بتائی کہ امیر شام ہلاک ہو گیا ہے، اس کا بیٹا یزید نابکار تخت نشین ہوا ہے، اور مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے. میں نے بیعت نہیں کرنی اور میں نکل رہا ہوں یزید کے خلاف قیام کے لیے، کل جا رہا ہوں مدینہ سے. جناب ام سلمہ نے روکا، مختلف لوگوں نے سید الشہداء کو روکا، کچھ نے مدینہ میں، کچھ نے مکہ میں. ایک ماں کی حس جیسے ہوتی ہے، بلکہ اس کی وجہ صرف ماں کی حس ہی نہیں تھا بلکہ ام سلمہ نے ایک مدرک اور سند بھی بتائی، کہ یہ بھی بعض روایات میں لکھی ہوئی ہے. اس سند یہ فرمائی کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا ہوا تھا کہ ایک دن آئے گا میرا بیٹا حسین شہید ہو جائے گا کربلا میں. تو کہا بیٹا مجھے نظر آ رہا ہے یہ وہی سفر ہے جس کی خبر آپ کی جد نے دی. اور بعض روایات میں ہے کہ ایک شیشی میں مٹی جناب رسول اللہ نے جناب ام سلمہ کو دی تھی کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے ہیں. جناب ام سلمہ نے وہ شیشی نکالی، وہ مٹی بھی دکھائی، سید الشہداء نے خود اپنی طرف سے کچھ مٹی الگ سے دی اور کہا کہ یہ مٹی اس کے ساتھ ملا دیں اور جس دن یہ خون ہو جائے سمجھ لیں کہ میں شہید ہو گیا ہوں. جب بی بی کو یقین ہو گیا کہ یہ سفر شہادت ہے، رونے لگی، ماں کی ممتا کوئی اور راستہ نکالے، نہ جائیں اس سفر پر. اور پھر یہ بھی تقاضا کیا کہ اگر خود جاتے ہیں تو فقط مردوں کو ساتھ لے جائیں، خواتین کو نہ لے جائیں، بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں. جناب ام سلمہ کے تقاضا کے جواب میں سید الشہداء علیہ السلام نے جو خطاب نورانی بیان فرمایا وہی ہمارا موضوع سخن ہے، اور اسی کا عنوان آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے، کربلا آگاہانہ انتخابی راستہ. انتخابی سے راستے سے مراد یعنی اختیاری راستہ، یہ انتخاب اردو میں شاید الیکشن کے معنی میں زیادہ سیاسی آپ ذہن ادھر نہ جائے آپ کا. انتخابی راستہ یعنی آگاہانہ اور اختیاری راستہ، جبر کے مقابلے میں جبری نہیں تھا اور غفلت بھی نہیں تھی، یہ بھی معلوم تھا کہ کیا ہوگا، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، میں مدینہ میں بھی رہ سکتا ہوں، شہید ہی ہونا ہے تو کربلا میں شہادت کے بجائے مدینہ میں بھی شہید ہو سکتا ہوں، لیکن میرا کربلا جانا ضروری ہے. ہمیں اسی نقطے کو پانا ہے کہ جب تک عزاداری سے، عزاداری کے نتیجے میں ہم بھی کربلا کو اپنا آگاہانہ اور اختیاری اور انتخابی راستے کے طور پر چن نہیں لیتے، کلچر عزاداری کو چھوڑ کر حسینی اور زینبی عزاداری میں جب تک نہیں آ جاتے، عزیزان اس وقت تک ہمارا احترام محفوظ نہیں ہوگا. آگاہانہ اور انتخابی راستہ ہے. جواب میں سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا میں تبرک کے لیے عبارت پڑھتا ہوں سید الشہداء علیہ السلام کی اور ترجمہ بھی عرض کرتا ہوں. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. یا اماں، اے اماں جان، جب نصیحت سن لی جناب ام سلمہ ام المومنین کی، یا اماں وانا اعلم، جب انہوں نے اشارہ کیا نا، بشارت خبر دی، یعنی کہ مجھے رسول اللہ بتا گئے تھے پہلے کہ ایک ایسا دن آئے گا اور یہ علامت بھی دے گئے تھے، اس کی روشنی میں مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی سفر ہے. اس کے جواب میں سید الشہداء علیہ السلام بیان فرماتے ہیں وانا اعلم انی مقتول مذبوح ظلما و عدوانا. اے ماں جان، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، علم رکھتا ہوں کہ مجھے ظلم کے ساتھ وہ عداوت کے طور پر شہید کر دیا جائے گا، نہ صرف قتل کر دیا جائے گا بلکہ ذبح کیا جائے گا. انا اعلم انی مقتول، مجھے شہید کر دیا جائے گا. مذبوح، مجھے ذبح کیا جائے گا. مجھے یہ بھی پتا ہے، نہ صرف یہ کہ قتل کر دیا جائے گا، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ مذبوح ذبح کیا جائے گا. ظلما و عدوانا وقد شاء عز وجل، خداوند تبارک و تعالیٰ کا، میرے خالق و میرے رب کا ارادہ ہے اَن يَرَا حَرَمِ وَرَحْتِ مُشَرَّدِينَ، خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ میری بہنوں، میری بیٹیوں اور میری ازواج کو رسیوں میں بندھا ہوا اسیر دیکھے. یعنی اے اماں جان، مجھے یہ بھی پتا ہے مجھے ذبح کر دیں گے، بعد میں میری بیٹیوں اور میری بہنوں کو رسیوں میں جکڑ کے باندھ دیں گے، میں جانتا ہوں یہ. وہ اطفالی، اے اماں جان، مجھے یہ بھی پتا ہے میرے بچے، میرے شیرخوار، میرے اکبر سے لے کر میرے اصغر تک، مذبوحین معصورین مقیدین، انہیں ذبح کر دیا جائے گا، انہیں اسیر بنا لیا جائے گا، انہیں زنجیروں میں اور اتکڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا. وہم، اور اے اماں جان، مجھے یہ بھی پتا ہے، وہم یستغیثون، وہ مدد مانگیں گے، استغاثہ کریں گے، فلا یجدون ناصرا، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. اماں جان، مجھے پتا ہے، کلام اس کے بعد بھی ہے جو رد و بدل ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے شیشی نکالی اور دی سید الشہداء علیہ السلام پر. سید الشہداء نے بھی اس میں اپنی جانب سے خاک کا اضافہ کیا اور وہی کچھ ہوا. پھر روز عاشور وہ شیشی خون بن گئی اور جناب ام سلمہ نے عذاب برپا کی. اہل مدینہ آئے اور آ کر انہوں نے اور پوچھنے لگے کہ آپ کو کہاں سے پتا چلا؟ کربلا مدینے سے بہت دور ہے اس زمانے میں، آج کل روابط آسان ہیں، اس زمانے میں خبر اگر کربلا سے پہنچتی بھی تو وقت لگتا، کئی ہفتوں بعد خبر کربلا مدینہ پہنچتی. لیکن عصر عاشور کو مدینے میں عزاداری سے جناب ام سلمہ کے گھر میں شروع ہو چکی تھی. عبداللہ ابن عباس تو نہیں گئے سید الشہداء کے ساتھ اور رک گئے تھے بنو ہاشم میں، سے بھی بڑی شخصیتیں، خود فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اپنے گھر میں، میں نے ام سلمہ کے گھر میں آہ و فغاں سنی، گریہ و زاری سنی. میں دوڑتا ہوا آیا، آ کر پوچھا زوجہ رسول کے گھر میں کیا اتفاق رونما ہوا؟ تو فرمانے لگے کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا. ابن عباس پوچھتے ہیں، میں نے کہا بی بی آپ کو کیسے پتا چلا کب شہید ہوئے؟ کہا آج شہید ہو گیا، آج عصر کو شہید ہو گیا ہے. بی بی کیسے پتا چلا؟ فرماتی ہیں جس دن حسین نے مدینہ چھوڑا تھا میں نے وہ شیشی دیکھنا شروع کر دی، میں نے اسے نگاہ نہیں ہٹائی. آج عصر کو خون بن گئی، قول رسول سچ ہو گیا، میں یقین ہے مجھے میرا بیٹا شہید ہو گیا. جب معلوم ہے سید الشہداء کو یہ میرا انجام ہوگا، یہ میرے ساتھ ہوگا، کوفی بے وفائی کریں گے، مکہ کے حاجی میرا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن پھر بھی مجھے جانا ہے. اہم نقطہ یہی ہے، سمجھنے کا نقطہ یہی ہے، پھر بھی مجھے جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ چونکہ اللہ نے مجھ سے یہی چاہا ہے، اللہ کا ارادہ یہی ہے. یہ راز پانا ہے عزیزان، یہ کربلا کا راز ہے، یہ راستہ اختیار کرنا، انتخاب کرنا اور اس پہ چلنا اور آگاہانہ چلنا. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ آل عمران میں یہ آیہ نازل فرمائی، لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. کچھ اوقات ایسے آ پڑتے ہیں کہ جب کچھ لوگ گھروں میں چپ سادھ کے بیٹھ جاتے ہیں، چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، جن کو میدان میں حاضر ہونا چاہیے، جن کو راہ خدا میں نکلنا چاہیے، یہ مصلحتوں کی خاطر، اپنی جان کی خاطر، خوف کی خاطر، مال کی خاطر، اپنی ملازمتوں کی خاطر، کسی ہزار بہانوں سے چپ سادھ کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. جب یہ گھروں میں بیٹھ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ محمل کو کون بچائے گا؟ حجاب محمل کو کون بچائے گا؟ عزت کو کون بچائے گا؟ غیرت کو کون بچائے گا؟ دین کو کون بچائے گا؟ مقدسات کو کون بچائے گا؟ خداوند تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب دوسرے پشت دکھائیں گے تو میں ایسی قوم پیدا کروں گا جو کبھی پشت نہیں دکھاتی. لو کنتم، یہ آیا اسی کربلا کے بارے میں نازل ہوئی ہے. لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں چپ سادھ کے بیٹھ جاؤ، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو ایسے مبارزین راہ خدا میں نکل پڑیں گے جن کے مقدر میں خدا نے قتل و شہادت لکھ دیا ہے، جن کو یقین ہے ہم مارے جائیں گے، وہ اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں جائیں گے. کربلا اور کربلائی، عاشورہ و عاشورائی و حسینی، کس کا نام ہے جو اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں جائے اور دنیا کو بتا جائے، دنیا والوں دیکھو مجھے معلوم ہے میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن مجھے یہ راہ طے کرنا ہے. کیوں طے کرنا ہے؟ چونکہ اگر میں طے نہ کروں، محمل کی حرمت نہیں بچتی، عزت نہیں بچتی، غیرت نہیں بچتی، دین نہیں بچتا، انسانیت نہیں بچتی، اقدار نہیں بچتی. ان سب کو بچانے کے لیے مجھے اس راہ پہ جانا ضروری ہے. یہ راہ جو ہر قوم کو طے کرنا ہے. ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، قومی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، مذہبی حالت ہماری آپ کے سامنے ہیں، اور سبھی پریشان و متفکر ہیں کہ کیا کرنا، کیا جائے، ہوگا کیا، بنے گا کیا، کیا کرنا چاہیے ہمیں. کچھ عملاً بھی فعال ہیں، بلا کر جو کچھ جس سے ہو سکتا ہے کر رہا ہے، اپنے تھے کوئی انفرادی طور پر، کوئی اجتماعی طور پر، کوئی حزبی شکل میں، کوئی تنظیمی شکل میں، کوئی کسی شکل میں. کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے، کوئی مسلمان، بلکہ آج تو یقین سے کہہ سکتے ہیں کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو پریشان نہ ہو، اور ہونا بھی چاہیے ان کو پریشان. رائے حل کیا ہے عزیزان؟ رائے حل یہ ہے کہ ملت پاکستان شیعہ و سنی پاکستان کا جب تک راہ کربلا انتخاب نہیں کرتا، پاکستان نہیں بچے گا، اس حالت میں نہیں بچے گا. عزیزان، اور کوئی انتخاب کرے یا نہ کرے، لیکن جن کو فخر محبت اہل بیت اور جن کو افتخار عزائے حسین نصیب ہوا ہے، انہیں تو یہ راستہ طے کرنا چاہیے, ضروری ہے. کوفیوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا, لیکن کوفیوں کی حرمت بھی حسین نے بچائی ہے. مدینے کے حاجیوں, مدینے کے زائرین نے اور مکہ کے حاجیوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا, لیکن حج کی حرمت بھی حسین نے بچائی, کعبہ کی حرمت بھی حسین ابن علی نے بچائی ہے, حاجی کی حرمت بھی حسین ابن علی نے بچائی ہے. اس لیے روایات میں ہے کہ زندگی میں اگر مستطیع ہو تو حج ضرور کرنا, لیکن حج سے پہلے ایک عرفہ کربلا میں ضرور جانا, تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کرنا کیا ہے, حج پہ جا کے کرنا کیا ہے. یہ آگاہانہ راستے طے کرنا ضروری ہے, ان راستوں کو انتخاب کرنا ضروری ہے. اور یہ راستے کربلا سے پہلے طے ہو چکے تھے, وہ انتخاب کیے جا چکے تھے. کس دن کربلا کا راستہ اختیار کیا گیا, چنا گیا؟ جس دن مادر حسین کے در پر ایندھن لے کر آئے دروازہ جلانے کے لیے. کربلا کا راستہ اسی دن چن لیا گیا. ثانی زہرا نے اس سفر کو تکمیل تک پہنچایا جو ماں نے شروع کیا تھا. زینبی تحریک آغاز میں فاطمی تھی, استمرار میں زینبی ہو گئی. اس طرح بزرگان علماء کہتے ہیں اسلام آغاز میں محمدی تھا, بقا میں حسینی ہو گیا. ایندھن لے کر آئے اس در پر جس در پر ہمیشہ رسول اللہ آیۂ تطہیر پڑھا کرتے تھے. روایت میں ہے کہ جب بھی رسول اللہ مدینے سے باہر جاتے پھر لوٹ کر مدینے آتے تو مسجد میں نہیں جاتے, اپنے حجرے میں نہ جاتے, ازواج کے پاس بھی نہ جاتے, اصحاب کے پاس بھی نہ جاتے. کتنے ہی ضروری کام ہوتے, سب کو چھوڑ کر سب سے پہلے در زہرا پر آتے اور آ کر کس طرح سے خطاب کرتے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے نبوت کا خاندان تجھ پر سلام ہو. اور نبی کوئی کام وحی کے بغیر انجام نہیں دیتے. اس در پہ ایندھن جلا کر دروازہ گرا دیا گیا. دروازے کے پیچھے سے جو ندا آئی وہی بعد میں کربلا میں سنائی دی گئی. جلتے دروازے کے نیچے سے آواز آئی, الیہ الیہ یا فضا. فضا آئی و محسن شہید ہو گئے. الیہ الیہ یا فضا. پھر عاشور کے دن ذرا کربلا میں جا کر دیکھو, الیہ الیہ یا ابتا, الیہ الیہ یا مولا, الیہ الیہ یا حسینا. آئیو مولا, آپ کا غلام گر گیا. اور ایک دفعہ جو کربلا کے سہارا سے الیہ یا مولا کی آواز آئی, حسین نے اٹھنا چاہا ہوگا نہیں. جب فضا آتی ہیں قریب, بی بی فرماتی ہیں فضا مجھے اٹھانا لیکن علی کو خبردار نہ ہونے دینا. علی کو معلوم ہونے والے زہرا زخمی ہو گئی. اندر چلے جاتے ہیں, جا کر آپ کے مولا کو لے کر آتے ہیں. عزیزان کس طرح لے کر آئے یہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکا, بس اسی سے سمجھ جائے کہ اس طرح سے علی کو لے کر آئے کہ زہرا کو پہلو کا درد بھول گیا, ہاتھ اٹھا کر علی کا دامن تھام لیا. فرمایا جب تک زہرا زندہ ہے علی کے لیے نہ لیکن خود بیان کرتا ہے ہم نے کس طرح سے ہاتھ چھڑایا. کہتا ہے پہلے میں نے علی کو چند قدم اپنی طرف کھینچا کہ شاید زہرا کا ہاتھ چھوٹ جائے, لیکن جب میں نے چند قدم کھینچا تو زہرا ریت پہ کھینچتی چلی آئی, ہاتھ نہیں چھوٹا. لیکن کہتا ہے میں نے دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, حیرت تھی کہ کس طرح سے ہاتھ چھڑاؤں زہرا کا. میرے قریب کنفس کھڑا ہوا تھا, کنفس کے کمر بند میں تازیانہ لٹک رہا تھا. میں نے تازیانہ نکالا, فضا میں لہرایا, اس زور سے دست مقدس زہرا کو مارا کہ ہاتھ چھوٹ گیا. جب چھوٹا نیلے رتن میرے ہاتھ کو بند کر کے فضا میں لہرا کر کہہ رہی ہے علی اللہ کے حوالے, علی اللہ کے حوالے. علی میں نے خدا کی سپرد کیا. روایات میں لکھا ہے کہ جب علی کو لے کر جا رہے تھے, علی کو لے کر جا رہے تھے, امیر المومنین نے دیکھا کہ مدینے کے اطراف سے آندیاں اٹھ رہی ہیں, مدینے کے کنارے میں لرزنا شروع کر دیا. فوراً سلمان کو بھیجا, کہا دختر نبی کو جا کر کہو خدا رات دعا کرنا برداشت کرو, تحمل کرو, دعا کرنا. عزیزان اب علی کا کام فقط حضرت زہرا کی تیمارداری تھی, تیمارداری ہوتی رہی, لیکن زہرا نے بہت سارے راز علی کو نہیں بتائے. فضا سے کہا زہرا فضا علی کو باخبر نہ ہونے دینا, اور پھر خود بھی جب تک زندہ رہی جتنی مدت رہی بیماری کے عالم میں باخبر نہیں ہونے دیا. کس لیے؟ اس لیے کہ علی پہلے ہی بہت تنہا ہے, علی پہلے ہی بہت مظلوم ہے. اگر زہرا کے غم بھی علی کے دل میں چلے گئے, اس تنہا مظلوم کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن ایک دن آ گیا علی کو سارے راز معلوم ہو گئے. وہ کون سا دن تھا عزیزو؟ وہ وہی دن تھا کہ جب زہرا اطہر کا جنازہ ہے, علی غسل دے رہے ہیں, ابھی سلمہ پانی دے رہی ہے, ایک مرتبہ علی کی فریاد نکلی, ابھی سلمہ دے رہی ہے علی عرب نام بیویوں کے لیے رویا نہیں کرتے, پیٹ کر رہا ہے اے مالو جان وہ مندر کو علی دیکھ رہا ہے, وہ خدا کسی کو نہ دیکھا ہے, علی نے وہ مندر دیکھا کہاں زہرا کا پہلو زخمی. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. پروردگار آپ حق محمد والے محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما، پروردگارہ جو مومنین کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، خدا بندہ پاکستان کے حالات نا امن ہیں، پروردگارہ اس ملک کو مملکت کو اس قوم کو اور خصوصاً اس ملک کے اندر عزاداران سید الشہداء علیہ السلام کو ان دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، تمام دنیا میں عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، ملت فلسطین کی مدد فرما، مظلومین غزہ کی حمایت فرما، ملت عراق کی حمایت فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، مقام معظم رہبری کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت آوان و انصار میں سونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے وہ جو گزشتہ سال زندہ تھے اور آج ان مجالس عزا میں نہیں ہیں، ان کے لیے اپنے عزیزوں کے لیے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، خصوصاً شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you.